बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है एक पहर चढ़े दिन की और कसम है रात की जब वो चीज़ों की पर्दापोशी कर ले। तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुमको छोड़ा है और ना तुमसे नाराज़ हुआ है और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इस कदर अता कर देगा कि तुम खुश हो जाओ। क्या उसने तुमको यतीम पाकर पनाह नहीं दी है और क्या तुमको गुमगश्ता पाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाया है और तुमको तंग दस्त पाकर गनी नहीं बनाया है? लिहाजा अब तुम यतीम पर कहर ना करना और साइल को झिड़क मत देना और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, पहली मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे, उसके बाद पेश किया जाएगा नशरियात का अगला प्रोग्राम जाविया निगाह। उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद नशर होगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद, और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे आज के दिन की दुआ। सामिन, रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। पेश खिदमत है आलमी खबरें। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन लीजिए समात फरमाइए आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान से आलमी खबरों के साथ हाशिम अली। पहले बाज अहम खबरों की सुर्खियां। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को आज पांचवां दिन है, और इसी दरमियान रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि खारकीव सिटी में सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की न्यूक्लियर मुजाहमती फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। इस्लामी जमहूरी ईरान ने कहा है कि तेहरान वियना मुजाकरात के हवाले से किसी भी अल्टीमेटम को कबूल नहीं करेगा। इस्लामी जमहूरी ईरान की फजाइया के कमांडर पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हुक्काम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। और यमन के खिलाफ जारी सऊदी इत्तेहाद के जराइम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को आज पांचवा दिन है, और इस दरमियान रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि खारकीव सिटी में सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि गुज़श्ता रोज रूसी फौजी यूक्रेन के शहर खारकीव में दाखिल हो गए। रूसी वजारत दिफा के तर्जमान इगोर कोनाशंकोव ने इतवार को मास्को में सहाफियों को बताया कि पिछले चार दिन के दौरान यूक्रेनी फौज के 976 से ज्यादा मराकज को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मशरकी यूक्रेन के शहर खारकीव में शदीद लड़ाई हो रही है और 470 यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डालकर खुद को रूसी फौज के हवाले कर दिया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उन्होंने बताया कि जमहूरिया दोनिस्क और लुहांस की फौजें भी रूसी फौज की पुश्त पनाही में पेशकदमी कर रही हैं। यूक्रेनी हुकाम ने रूसी वजारत खारजा के जानिब से जारी की जाने वाली खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ملک کی نیوکلیئر مزاحمتی فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے وزیر دفاع اور روس کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کو حکم دیا ہے کہ وہ روس کی نیوکلیئر مزاحمتی فورسز کو تیار رہنے کا حکم دیں۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ انہوں نے جوہری فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم مغربی طاقتوں کے رویوں کو دیکھ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں اور نیٹو رہنماؤں کے جارحانہ بیانات کے بعد کیا ہے۔ پوتین کے اس اعلان کے بعد امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ روس کے صدر کے اس فیصلے سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ واضح ہے کہ اگر ذرا سی بھی بد احتیاطی ہوئی تو اس سے صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر نے یوکرین جنگ کے متاثرین کو امداد پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر کے سربراہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کو خط لکھ کر ہلال احمر کے انسان دوستانہ اہداف کے پیش نظر یوکرین کے شہریوں کی مدد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر کے سربراہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ ہلال احمر عالمی ریڈ کراس کمیٹی کی ہم آہنگی سے امداد و نجات نیز میڈیکل امور کے ماہرین پر مشتمل ٹیموں کو امدادی ساز و سامان کے ہمراہ یوکرین میں جنگ کے متاثرین کی مدد کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے سابق صدر نے روس کے موجودہ صدر کو بہت ہی سمجھدار، ہوشیار اور زیرک، جبکہ یورپی رہنماؤں کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحران یوکرین کے بارے میں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پوتین بہت اسمارٹ ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مغربی رہنما بے وقوف ہیں۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ایک شہر میں ایک کانفرنس سے خطاب میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں امریکہ کا صدر ہوتا تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایک ایسا صدر تھا جس کے دور میں روس نے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک ذہین ملک تھا، تاہم اب وہ ایک بے وقوف ملک ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران ویانا مذاکرات کے حوالے سے کسی بھی الٹیمیٹم کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایران کے خلاف ایٹمی سرگرمیوں کے فوجی مقاصد کی جانب ممکنہ انحراف جیسے سیاسی کیس کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے دعووں کے ذریعے ایران پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا مذاکرات اب ایسے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں جہاں مذاکرات کی نہیں بلکہ یورپی اور خاص طور سے امریکہ کو سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر مذاکرات کے دیگر فریق ایران کی معقول اور جائز ریڈ لائنوں کا احترام کرتے ہوئے سیاسی فیصلے کریں تو کم ترین وقت میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر پاکستان کے عسکری و سیاسی حکام سے ملاقات کے لیے اسلام آباد کے دورے پر ہیں۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر جنرل حمید واحدی اتوار کو پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ جنرل حمید واحدی اپنے اس دورے میں اپنے پاکستانی ہم منصب ظہیر احمد بابر اور پاکستان کی دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال سے ملاقات کریں گے۔ جنرل حمید واحدی کے دورے پاکستان کا مقصد باہمی فوجی تعاون کے فروغ، بالخصوص ٹریننگ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تجربات کے تبادلے پر گفتگو کرنا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت نے امریکہ سے افغانستان کے عوام کے ساتھ محترمانہ رویہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے نائب وزیر دفاع مفتی لطیف اللہ حکیمی نے ایران پریس کو اپنے خصوصی انٹرویو میں افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے کے امریکی اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ امریکیوں نے گزشتہ 20 برس کے دوران افغان عوام کو ہر طریقے سے ستایا اور ان سے زور زبردستی کی۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی حکام افغان عوام کے اثاثے منجمد کرنے کے موضوع کو چھپا نہیں سکتے۔ مفتی لطیف اللہ حکیمی نے افغان فوج کے ڈھانچے کے بارے میں کہا کہ ایک مضبوط فوج کی تشکیل کے لیے نئے معیارات ایجنڈے میں شامل ہیں اور فوج کو پاک صاف اور اقدار کا پابند ہونا چاہیے۔ یمن کے خلاف جاری سعودی اتحاد کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ روز کئی بار یمن کے صوبہ سعدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعدہ پر بمباری کے ساتھ ہی صوبہ الزمار کے علاقوں کو بھی سعودی جنگی طیاروں نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مذکورہ حملوں میں زیادہ تر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ غیر فوجی مراکز اور بنیادی تنصیبات پر جارحے سعودی اتحاد کا حملہ قوم کے عزم و ارادے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دریاسنا جارحے سعودی اتحاد نے اتوار کو ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ المیادین ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ اس حملے کے بعد اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی بار دھماکے ہوئے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کی تحریک نے صہیونی جیلوں میں قیدیوں کی تحریک انتفاضہ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کی اس تحریک کی حمایت کریں۔ صہیونی حکومت کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تحریک نے اتوار کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے تشدد آمیز اقدامات اور ہٹ دھرمی کے پیش نظر تمام فلسطینی قیدیوں نے سبھی فلسطینی گروہوں کی شرکت سے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے اور ہم اس مرحلے میں بڑے پیمانے پر عوامی حمایت کی اپیل کرتے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جیلیں کئی مہینوں سے خاص طور سے حلبو جیل میں آزادی ٹنل کی کارروائی کے بعد سے لامحدود مارکا آرائی میں تبدیل ہو گئی ہیں، ایک ایسی مقابلہ آرائی کے جو جیل انتظامیہ کے ذریعے سخت پابندیاں نافذ کرنے کی کوششوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور آخرکار فلسطینی قیدیوں کی کامیابی پر منتج ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آج کا گفتگو سیگمنٹ کرنٹ افیئر کے حوالے سے رہے گا۔ آئیے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جمعرات کو یوکرین میں فوجی آپریشن اور فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا. خارکیف کے علاقے کے اندر روس اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں. یوکرین کے دارالحکومت کیف کے اطراف میں بھی روسی فوجوں اور یوکرینی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یوکرین اور بیلاروس کی سرحد پر یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. روسی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, البتہ متضاد خبریں ہیں اس حوالے سے. یوکرینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات تاحال شروع نہیں ہو سکے ہیں, لیکن جو بھی ہے صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بیلاروس میں روس کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا. تاہم بعد میں انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ اگر یہ مذاکرات یوکرین اور بیلاروس کی سرحد کے قریب کسی علاقے میں ہوتے ہیں تو وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. مذاکرات سے کیا امیدیں ہیں؟ جنگ کس حد تک بند ہو سکتی ہے, یا یہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑنے کا اندیشہ ہے, اور مغرب اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ صورتحال اگر بڑھتی ہے تو اس کے خطے کی صورتحال پر کیا اثرات پڑیں گے, خطے کے حالات کس نہج پر جائیں گے, اور عالمی جو نظام ہے اور عالمی جو سسٹم ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور قطع نظر اس سے کہ یہ جنگ اگر فوری طور پر بند بھی ہو جاتی ہے اور کم سے کم مدت میں اس بحران کا خاتمہ ہو جاتا ہے, تب بھی یہ جو بحران شروع ہوا ہے مشرق میں, اس بحران کے اثرات خطے پر کیا پڑ سکتے ہیں؟ ممکنہ طور پر روس اس سے کس طرح متاثر ہو سکتا ہے, یا مغربی دنیا کو اس سے کیا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ ان تمام باتوں پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار قمر عباس صاحب. قمر عباس, پروگرام میں خوش آمدید.
شکریہ
قمر عباس. تازہ ترین صورتحال تو مذاکرات کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی معاملہ جو ہے وہ سولف ہو جائے, کیونکہ جنگ بہرحال کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. قبل اس کے کہ ہم مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں بات کریں, ہم اصل بحران کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آغاز کرنا چاہیں گے, اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اصل میں بحران یوکرین کیسے شروع ہوا اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟
دیکھیں اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہے کہ روس کو ہمیشہ سے اس بات کی تشویش رہی ہے کہ جس طرح سے امریکہ نیٹو کی شکل میں اس کا محاصرہ کر رہا ہے, اور اس کے چاروں طرف خاص طور سے مشرقی یورپ میں جس طرح سے وہ فوجی اڈے بنا رہا ہے, جس طرح سے میزائلیں نصب کر رہا ہے مختلف معاہدوں کے ذریعے, اور اس کے علاوہ جو ایک ایک کر کے ممالک کو نیٹو میں
شامل
کر رہا ہے, تو اس سے بہت ہی زیادہ ناراضگی تھی روس میں, روس کی اعلی قیادت میں, اور ناراضگی کے ساتھ ظاہر بات ہے تشویش بھی تھی, جس کا اظہار ہمیشہ کیا ہے روسی حکام نے. تو جو یوکرین کا بحران ہے, اس کی شروعات اور اس کی جڑ اسی میں ہے, جو نیٹو کی توسیع پسندی ہے اور جو نیٹو کے ذریعے روس کو گھیرنے کی کوشش ہے, اسی وجہ سے یہ سارا بحران ہوا ہے. اصل وجہ یہی ہے.
آپ نے نیٹو کی بات کی, اور ہم تقریباً عالمی تجزیہ نگار سبھی اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ اصل جو بحران ہے وہ نیٹو کی ایکسپینشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. نیٹو کا جو قیام ہے وہ تو جو اشتراکی نظام تھا یا سوویت یونین کا جو نظام تھا اس کے مقابلے کے لیے تھا, اور سر جنگ جو ہے وہ جب ختم ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب جو تھا اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا. روس انتہائی مزمحل تھا اور انتہائی جو ہے وہ یعنی دیوالیے کا شکار ہو چکا تھا, روس ڈیفالٹ ہو چکا تھا, اور یہ کہ وہ ہم اگر جو اردو میں اصطلاح ہے کہ وہ مغرب کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا, تو پھر یہ نیٹو کی ایکسپینشن کا جواز کیا بنتا تھا, یا مثلا نیٹو کے قیام کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا؟
دیکھیں یہ تو سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں جواز کی منطقی بنیادوں پر غور کیا جائے. ہم نے مختلف ادوار میں یہ دیکھا ہے, آپ تاریخ پہ غور کریں کہ مغرب ہو اور خاص طور سے امریکہ, مختلف اقدامات کے لیے انہوں نے بس یوں ہی ایک بہانہ ایک وجہ بس بتا دی ہے. اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ منطقی ہو, حقیقی ہو یا اس طرح کی ہو. تو یہ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. تو نیٹو کی جہاں تک بات ہے, وہ ابھی حالیہ مثال دیکھ لیں, چھوٹے پیمانے پر داعش کے خلاف اتحاد بنایا گیا, نام نہاد اتحاد. وہ تو الگ بحث ہے کہ داعش کو کس نے بنایا کیا, لیکن بہرحال داعش کے خلاف جنگ کے لیے عراق میں اور شام میں اتحاد تشکیل دیا گیا اور فوجیں وہاں پہ گئیں. داعش کا تو نام و نشان بھی جسے کہیں کہ ختم ہو گیا ہے, اس کے خلاف جیت کا باضابطہ اعلان ہو چکا ہے عراق میں بھی اور شام میں بھی. لیکن وہ اتحاد اب بھی قائم ہے, وہ حملے کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ تو ان کا ایک بہانہ ہے. اور نیٹو اسی بڑے سطح پر آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بہانہ تھا دفاع کا, لیکن اصل میں یہ جارحیت اور پوری دنیا پر ایک طرح سے قبضے کے لیے فوجی طاقت, تاکہ اس طرح سے مرعوب کیا جا سکے مختلف ملکوں کو, اور وہی کوشش جاری ہے اب تک.
قمر اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ٹیلی فون لائن پر, سینئر طرز نگار جناب نوید حضرت تقوی صاحب. تقوی صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
تقوی صاحب, روس نے جو اقدام کیا ہے یوکرین کے خلاف, اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ محدود پیمانے پر ایسا ہی اقدام روس نے جارجیا کے خلاف بھی کیا تھا, اور جارجیا بھی اسی مغرب کی پالیسی کا نشانہ بنا کے جس کا آج یوکرین نشانہ بنایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرین والوں نے جو ہے وہ اس معاملے سے سبق حاصل نہیں کیا, یا یوں کہیے کہ مغرب نے مزید انہیں جو ہے وہ سبز باغ دکھائے تھے جس کے نتیجے میں یوکرین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا؟
جی بالکل عظیم صاحب, قربانی کا بکرا جو ہے وہ کون بنا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس وقت اس جنگ کے وجہ سے عالمی امن کو جو خطرات لاحق ہو رہے ہیں وہ جو ہے کسی قیمت پر نہیں فراموش کرنے چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 5-6 دن کے اندر جب سے یہ کشیدگی شروع ہوئی اور روس کا جو ہے وہ آفیشیل حملہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہوا, اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے. اور اگر آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں, جو پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, حتیٰ کہ بہت سے ملکوں کے اخبارات جو ہیں وہ اس جنگ کے حوالے سے تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ اندیا دینے کے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال یورپ اور امریکہ, انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ یوکرائن کو استعمال کیا, اور ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوکرائن کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, روس کی جو جغرافیائی مثلا سرحدیں ہیں, روس کو جو اقتصادی مثلا فوائد اور جو اس کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا وہ یہ کہ امریکہ اور یورپی ممالک روس کو ایک بند گلی میں لے جانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے, اور یہ چھیڑ چھاڑ اور اسی طریقے سے یوکرائن کو مثلا اکسانا. ہم یہاں پر ایک پائیدار سیاسی خلا بھی جو ہے وہ یوکرائن میں دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ مثلا ایک سنجیدہ قیادت کے جو واقع مسائل کو حل کرنے کی ضرورت و طاقت رکھتی ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان چند دنوں کے اندر جو ہے یوکرائن کے اندر اس کا فقدان نظر آیا ہے. اور وہاں کے جو مثلا سیاستدان اور حکمران ہیں, انہوں نے وہ کردار کے جو صلح و امن کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا اس کو استعمال نہیں کیا, یعنی کہ ناپختگی ان کے فیصلوں میں ہمیں نظر آئی.
ناظرین, ہمیں امید ہے کہ یہ بحران علاقائی سطح پر حل کر لیا جائے گا, اور آئندہ چند روز میں یوکرین کی صورتحال واضح ہونے کی توقع ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. میں محبوب رسول پی لی ہے, میں محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید. صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن و مخفی دشمن سے بہت زیادہ ڈرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید.
Thank you.
سامعین، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ قوم و ملت کے رہبروں اور قائدوں کا صحیح معیار پر پورا نہ اترنا ہے۔ دنیا کے سیاست مدار عوام کو اپنا طرفدار بنانے کے لیے خوشنما اور دل پذیر نعروں کا سہارا لیتے ہیں، اور بیچارے سادہ لو انسان فریبی اور ڈھونگی رہنماؤں کے ڈھکوسلوں پر بھروسہ کر کے ان کے لیے حکومت کے وسائل فراہم کر دیتے ہیں، مگر ایک نہ ایک دن ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور ان کی محبوبیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور غریب و بے کس کفے افسوس مل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کے بعد وہ اپنے پامال شدہ حقوق کو وصول کر پاتے ہیں؟ کیا وہ بات کے ادوار کے لیے مناسب اور لائق رہنما کا انتخاب کر پاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کے انتخاب میں کمی ہوتی ہے، سیاسی بصیرت کی کمی اور خواہشات نفسانی کی پیروی انہیں نااہل اور نالائق افراد کو منتخب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ لوگ اسی وقت ایک لائق رہنما کا انتخاب کر سکیں گے جب ان میں خود اپنے لیے انسانی اور سیاسی ہمدردی محسوس ہو اور وہ اپنے حق کی پوری معرفت حاصل کرنے کے بعد ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے انتخاب کے مرحلے میں قدم رکھنے سے پہلے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے حق کو کس قدر پہچانتا ہے۔ چونکہ بشر اپنی تمام ضروریات سے آگاہ بھی نہیں ہے، اس لیے خالق نے اس کائنات میں ان کی ضروریات کی فراہمی کو اپنے ذمے لیا ہے اور ان کے احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے انواع و اقسام کی چھوٹی بڑی اشیاء کو وجود عطا فرمایا۔ اس کائنات میں تمام انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہر قسم کی اشیاء موجود ہیں، بس ان کی تقسیم میں ناانصافی اور دوسروں کی حق تلفی سے بعض افراد بعض چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس ناانصافی کا سدباب کرنے کے لیے اپنی طرف سے رہنماؤں کو انتخاب کیا اور بندوں پر فقط ان کی اطاعت لازم قرار دی۔ اگر بندے ان کے فرامین پر عمل پیرا رہیں تو کبھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوں۔ لہذا انتخاب کا دروازہ تو بند ہو گیا، تو کیا اس زمانے میں ہمیں کسی کو منتخب نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، ہونا تو یہی چاہیے تھا، مگر زمانے کی بدنصیبی ہے کہ اس نے اپنے خالق کی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور الہی حکومت کے نام پر اپنے ہی معیاروں پر چنے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں نظام حکومت دے دیا۔ ورنہ جہاں تک خالق کی قدرت سے بنائی ہوئی کائنات کا وجود ہے، اس کے ہر گوشے میں الہی نمائندے کی سلطنت قائم ہوتی۔ اب چونکہ ایسا نہیں ہوا، تو کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیں ان کی جگہ پر انہی کے جیسے افراد کو لانا چاہیے۔ اگر سارے صفات ان جیسے نہ بھی ہوں، تو کم سے کم بہت ضروری صفات تو ان میں ہونے ہی چاہیے، جیسے صداقت، انصاف، مساوات، انسانی ہمدردی وغیرہ۔ ان صفات کے ساتھ ایک سماج اور معاشرہ خوشحالی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے۔ دنیا میں وہی نمائندے محبت کا خراج وصول کرتے ہیں جو عوام کو اپنا شفاف کردار اور اپنی سچائی کا یقین دلا دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے انسانیت کے ایسے عظیم رہبروں کی سیرت موجود ہے جنہوں نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو معیاری اور خوشحال زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کر دیا۔ ان میں سب کے سید و سردار سرکار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر بشر کے لیے سرمشق اور اسوہ حسنہ کا حکم رکھتی ہے۔ آج دنیا میں اگر خوشحالی چاہیے، تو ایسی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے والے رہنماؤں کو انتخاب کیا جائے، تاکہ دنیا مکر و فریب سے دور ایک سچی خوشحال زندگی سے آشنا ہو سکے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے احمد انجم صاحب لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں اور اس دوران کئی بار خط بھی ارسال کیے ہیں، اور آپ نے نہایت محبت سے میرے خطوط کے جوابات دیے ہیں، جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کا کوئی بھی پروگرام مس نہ کروں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام، خبریں، تبصرے تو منفرد ہیں جو کسی اور ریڈیو اسٹیشن پر سننے کو نہیں ملتی۔ ماہ محرم الحرام میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروکے تو معلومات کی فراہمی کا بہترین پروگرام ہے، اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی عنوانات کے پروگرام بھی قابل استفاضہ ہیں۔ آواز کی کیفیت بھی بہت اچھی ہے۔ ریڈیو کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، احمد انجم صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سعد بن معاذ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص صحابی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، اور ان کی تشییع جنازہ میں ننگے سر، برہنہ پا اور بغیر ابا کے شریک ہوئے۔ کبھی دائیں طرف کاندھا دیتے تو کبھی بائیں طرف۔ آپ نے بنفس نفیس سعد کی میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو محکم طریقے سے بند کر دیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ سعد کا بدن سڑ جائے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے اسے محکم طریقے سے انجام دے۔ ادھر سعد کی ماں نے خوش ہو کر آواز دی، اے سعد، تمہیں جنت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر سعد، خدا کے کام میں مداخلت نہ کرو، ابھی سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ قبرستان سے واپس آتے وقت اصحاب نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، آج تو آپ نے سعد کے ساتھ جو امور انجام دیے ہیں وہ کسی کے ساتھ انجام نہیں دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سعد کے جنازے میں اس لیے سر برہنہ، پا برہنہ اور بغیر ردا کے تھا کیونکہ ملائکہ بھی ایسے ہی تھے، اور جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ شریک تھے، اسی لیے میں نے ان کی اقتدا کرتے ہوئے نالین اور ردا اتار دی تھی۔ اصحاب نے عرض کیا کہ آپ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف سے کاندھا دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا، میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، اس لیے جس طرف وہ جاتے تھے میں بھی اسی طرف جاتا تھا۔ اصحاب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو خود ہی قبر میں اتارا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا سعد فشار قبر میں مبتلا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا تھا، لہذا معلوم ہوا کہ بد اخلاقی فشار قبر کا باعث ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران سے ابھی آپ نے پروگرام صبح امید سماعت فرمایا، اور صبح امید پروگرام کے بعد لیجئے سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفن، 26 رجب اور 28 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 26 رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کی ایسے وقت میں وفات ہوئی جب وہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں مشرقین کے محاصرے میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے۔ حضرت ابو طالب مشرقین قریش کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی اور محافظ تھے۔ انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ اسلام کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں۔ جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اسی سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا اور خدمت گزار زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی وفات پائی۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ اٹھائیس فروری سن 1522 عیسوی کو ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن دووم کے خلاف، جس نے سویڈن اور ناروے پر اپنا تسلط حاصل کر لیا تھا، سویڈن کے عوام کی تحریک شروع ہوئی۔ ڈنمارک کے بادشاہ کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کی قیادت گوستاو وازا کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے سویڈن کے کسانوں اور پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی مدد سے یہ تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کرسچن دووم کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور گوستاو وازا نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح سویڈن میں وازا سلسلے بادشاہت کا آغاز ہوا اور تقریباً 3 صدیوں تک سویڈن میں اس بادشاہت کا سلسلہ جاری رہا۔ اٹھائیس فروری سن 1683 عیسوی کو فرانس کے ماہر طبیعیات اور ریاضیداں رینے ریومر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہندسے کے موضوع پر کتاب لکھی اور 25 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ ریومر نے فارن ہائٹ کے ساتھ ساتھ تھرما میٹر بنانے کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ سن 1730 میں وہ یہ آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا سن 1757 میں انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس فروری سن 1922 عیسوی کو تاریخی ملک مصر نے آزادی حاصل کی۔ سن 969 میں فاطمی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا اور بتدریج یہ ملک فاطمی خلفاء کا مرکز بن گیا۔ سن 1172 میں ایوبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی اور 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عثمانیوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ سن 1805 میں عثمانی اور برطانوی افواج نے مل کر مصر پر نیپولین بوناپارٹ کے چند مہینے کے قبضے کو ختم کیا، جس کے بعد مصر کی حکمرانی عثمانی فوج کے البانوی سردار محمد علی پاشا نے سنبھالی۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے اوائل میں برطانیہ نے مصر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ البتہ عوامی جد و جہد کے جاری رہنے کی وجہ سے انگریزوں کو سن 1922 میں مصر کو آزاد کرنا پڑا۔ 28 فروری سن 1986 عیسوی کو سویڈن کے اس وقت کے وزیر اعظم اولوف پالمے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک سنیما ہال سے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سن 1927 میں پیدا ہوئے تھے۔ اولوف پالمے جنوبی افریقہ کی سابق حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کے خلاف تھے اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں کے بھی خلاف تھے۔ اسی وجہ سے اولوف پالمے کے قتل میں دونوں مذکورہ نسل پرست حکومتوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہونے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ نو عیسوی سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مستضعفین فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کونسل کے نام اپنے پیغام میں فرمایا تھا، انقلابی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلوی حکومت کی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو اس نے اپنی غیر قانونی حکومت کے دوران غیر قانونی طور پر جمع کی ہے، معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کے حق میں ضبط کر لے تاکہ یہ اموال محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صرف ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد مستضعفین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اٹھائیس فروری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کے صدر جارج بش سینئر نے خلیج فارس کی 40 روزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ کویت پر عراق کے عامر حکمران صدام حسین کے اچانک حملے سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اور عراق کے درمیان مذاکرات ہوئے اور عراق کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد منظور کرنی پڑی۔ اتحادیوں کی فوجوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی کی قرارداد پر دستخط ہونے کے بعد عراق سے نکل جائیں گی۔ یہ فوجیں نکل تو گئیں لیکن اب بھی یہ فوجیں جن میں زیادہ تر امریکی ہیں کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ول اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن